ہاں جو دل تیرے غم کا حامل نہیں۔ میرے مرشد محبوب سیدی و سندی محبی و محبوبی مرشدی و مولائی عارف باللہ مجدد زمانہ شیخ العرب والعجم حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمت اللہ علیہ کے اشعار ہیں۔ آہ جو دل تیرے غم کا حامل نہیں، دو جہاں کا مزا اس کو حاصل نہیں، آہ جو دل تیرے غم کا حامل نہیں، دو جہاں
کوئی لیلہ نہیں، کوئی مہنہ
مجالس سے ابرار سے پڑھ کر سنایا جا رہا ہے. ارشاد فرمایا کہ بدگمانی سے بڑے فتنے پیدا ہوتے ہیں، اسی لیے شریعت نے بدگمانی کو حرام قرار دیا ہے. بدگمانی سے بچنے کے لیے اکابر کا یہ ملفوظ یاد رکھے کہ ہر نیک گمان پر بغیر دلیل ثواب ملے گا، کیونکہ مومنین کے ساتھ نیک گمان کا حکم حدیث شریف میں موجود ہے، اور ہر بدگمانی پر قیامت کے دن دلیل پیش کرنا پڑے گی. تو خامخواہ کیوں مواخذے کی آفت خریدے، اور حسن ظن سے محبت اور تعلقات میں مضبوطی رہتی ہے جس سے اجتماعی کاموں میں بڑی مدد ملتی ہے، اور بدگمانی سے افتراق اور اختلاف پیدا ہوتا ہے جس سے اجتماعی طاقت پاش پاش ہو جاتی ہے، اور ناقابل تلافی نقصان بغیر کسی حقیقت کے محض بدگمانی سے دین کو پہنچ جاتا ہے، اور یہ تمام وبال بدگمانی کرنے والے کی گردن پر ہوگا. حضرت اقدس ہردوئی دامت برکات رحمت اللہ علیہ نے اس ناکارہ سے ارشاد فرمایا کہ میں اب بیعت کرتے وقت غیبت اور بدگمانی اور بدنگاہی نہ کرنے کا بھی عہد لیتا ہوں، اور فرمایا جو شخص صرف ان تین گناہوں کو چھوڑ دے گا، یعنی غیبت، بدگمانی اور بدنگاہی، وہ سب گناہوں سے انشاءاللہ تعالی محفوظ ہو جائے گا. سبحان اللہ، عجیب حکیمانہ ارشاد ہے، عمل کرے اور لطف سے دو جہاں حاصل کرے، اور وہ بھی مفت میں. اللہ والوں سے اسی طرح ایک دو منٹ کی صحبت میں ایسے گر کی باتیں مل جاتی ہیں کہ جو سو برس کی ریاضت و مجاہدے سے بھی نہیں ملتی. اسی لیے عارف رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، یک زمانے صحبت با اولیاء، بہتر سب سالت طاعت بیریا. اولیاء اللہ کی تھوڑی صحبت بھی سو برس کی بیریا والی عبادت سے افضل ہے. شیطان 1000 سال کی طاعت بیریا رکھتا تھا، لیکن کسی کامل کی صحبت نہ پانے سے اپنے ہی نفس کے تکبر سے ہلاک ہو گیا. حضرت حکیم الامت مولانا تھانوی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ عام لوگ تو کہہ دیتے ہیں کہ ہم کو شیطان نے گمراہ کر دیا، مگر شیطان کو کس نے گمراہ کیا؟ شیطان سے پہلے تو کوئی شیطان تھا ہی نہیں، تو بات یہی ہے کہ شیطان کو اس کے نفس نے گمراہ کیا. بس اب وہ حدیث سمجھ میں آ جائے گی جس میں نفس کو سب سے بڑا دشمن ارشاد فرمایا گیا ہے. خلاصہ یہ کہ آپس میں بغیر شرعی دلیل ہرگز بدگمانی اور غیبت نہ کرنی چاہیے. اس سے نہایت راحت اور پرسکون زندگی عطا ہوتی ہے، اور فراغ قلب سے دین کی خدمت کا موقع ملتا ہے. ارشاد فرمایا کہ علماء و طلباء کا اکرام وہی کرتا ہے جس کے قلب میں اللہ تعالیٰ کی محبت اور آخرت کی عظمت ہوتی ہے، اور جو انہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وارث اور نائب سمجھتا ہے۔ ان کی بے وقعتی کرنے پر صرف ایک ہی حدیث کی وعید کافی ہے کہ ایسے شخص سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سے رشتہ اور تعلق منقطع کرنے کا اعلان فرمایا ہے۔ پھر میدان محشر میں معلوم ہوگا جب آپ کی شفاعت سے محرومی ہوگی کہ شفاعت تو تعلق والوں کے لیے ہوگی۔ اگر علماء کرام یا طلباء کرام کے حقوق میں کوئی بے ادبی ہو جائے فوراً ان سے معافی مانگ کر ان کو راضی کر لیں۔ اور جب عام مومنین کے لیے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اذلۃن علی المومنین کہ اپنے کو مومنین کے سامنے تواضع کر کے ملتے ہیں، یعنی اللہ کے خاص بندے جو اللہ تعالیٰ سے اشد محبت کرنے والے ہیں، ان کی ایک صفت یہ بیان کی گئی ہے کہ وہ آپس میں مومنین کے ساتھ انتہائی تواضع سے ملتے ہیں۔ تو علماء اور مشائخ کے سامنے اس آیت کا کیا تقاضا ہوگا، یعنی کہ علماء اور مشائخ کے ساتھ پھر کس قدر تواضع کی ضرورت ہوگی، خود فیصلہ کر لیجئے۔ مگر افسوس کہ آج کل دنیا کے حکام کے سامنے اور ایک پولیس افسر کے سامنے جھک کر سلام کریں گے، ان کی عارضی عزت کے سبب ان کے سامنے عوام سراپا ادب بن جاتے ہیں، اور علماء اہل اللہ اور مشائخ جو حقیقی عزت رکھنے والے ہیں اور اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب ہیں، وہاں جا کر ان کے نفس کا تکبر اور ساری اکڑ فون ظاہر ہوتی ہے، اور اگر ان کا خلاف شرع بات سے ذرا چہرہ متغیر ہو گیا تب تو غصہ ان کا اور تیز ہو جاتا ہے کہ لو بھائی یہ لوگ بے سامان ہی فرعون بنے ہوئے ہیں۔ حالانکہ یہی تیزی اور تغیر جو منکرات کو دیکھ کر ان پر طاری ہوتی ہے، یہی ان کے کمال کی علامت ہے۔ ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جس کا ترجمہ ہے کہ میری امت کے بھلے لوگوں پر اللہ تعالیٰ کے لیے مزاج میں تیزی بھی آ جاتی ہے۔ حضرت رومی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی عوام کی اس حالت ناگفتگو کو بیان فرمایا ہے کہ اے لوگوں، تم دنیا کے بیوقوفوں کے سامنے بوجہ ان کے ظاہری جاہ و عزت کے خوب تواضع اور خاکساری دکھاتے ہو، اور حق تعالیٰ کے خاص اور مقبول بندوں کے سامنے بوجہ ان کی ظاہری بے سر و سامانی کے تکبر اور اکڑ دکھاتے ہو۔ حالانکہ ان کی شان یہ ہے جو حضرت شاہ ولی اللہ صاحب دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس شعر میں بیان فرمائی ہے، دل دارم جواہر پارے عشقست تحویلش کہ دارت زیر گردوں میر سامانے کے من دارم۔ ترجمہ، میں ایسا دل رکھتا ہوں، یعنی ایک اللہ والا کہتا ہے کہ میں ایسا دل رکھتا ہوں جس کے اندر عشق حقیقی یعنی اللہ تعالیٰ کی محبت کے جواہرات بھرے ہوئے ہیں، کون ہے آسمان کے نیچے وہ صاحب دولت جو مجھ سے زیادہ سامان دولت رکھتا ہو۔ خلاصہ یہ کہ علماء اور طلباء کا ہمیشہ اکرام ضروری ہے اور باعث سعادت ہے۔ حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جو لوگ علماء حق کو برا کہتے ہیں ان کی قبروں کو دیکھو کہ ان کے منہ قبلے سے پھیر دیے جاتے ہیں۔ حق تعالیٰ علم اور اہل علم کا ادب اور اکرام نصیب فرمائے۔ از خدا جویم توفیق ادب، بے ادب محروم مند از فضل رب۔ اے خدا، ہم آپ سے ادب کی توفیق مانگتے ہیں کیونکہ بے ادب شخص آپ کے فضل سے محروم ہو جاتا ہے۔ حضرت حکیم الامت مولانا تھانوی کے ارشادات میں احقر نے یہ بھی پڑھا تھا کہ آج کل اسی عالم کا اکرام کیا جاتا ہے جس کی شہرت ہو اور صاحب وجاہت ہو، حالانکہ ہر عالم کا اکرام کرنا چاہیے۔ اسی طرح یاد پڑتا ہے کہ عالم کو بھی عالم کا اکرام کرنا چاہیے۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے یہ حضرات یعنی طلباء کرام مہمان ہیں، تو جب عام مسلمین کی عیادت اور تیمارداری کا اتنا اجر و ثواب ہے تو ان کی عیادت اور دیکھ بھال کا کتنا ثواب ہوگا۔ حضرت ہردوئی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک طالب علم نے جو اب کراچی میں رہتے ہیں، حضرت اقدس ہردوئی کی شفقت کا ایک واقعہ بیان فرمایا کہ میں نے بچپن میں ایک مرتبہ حضرت والا کے ساتھ ایک سفر میں حضرت والا کی چادر پر پیشاب کر دیا. صبح حضرت والا نے فرمایا تم پانی ڈالو, اور خود اپنے دستے مبارک سے دھو رہے تھے. یہ کہہ کر ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. احقر ناکارا, یعنی ہمارے حضرت رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت اقدس ہردوئی نے ایک واز میں ارشاد فرمایا کہ آج مدرسین حضرات کو یہ شکایت ہے کہ طلباء ہماری خدمت نہیں کرتے, ہمارا اکرام نہیں کرتے. تو بات دراصل یہ ہے کہ ہم تو طلباء سے تعلق رکھتے ہیں ضابطے کا, اور ہم ان کی طرف سے امید رکھتے ہیں کہ وہ ہمارا رابطے کا خیال کریں. آج حال یہ ہے کہ طالب علم کسی کمرے میں بیمار پڑا ہے, استاد کو دیکھنے کی بھی توفیق نہیں ہوتی الا ماشاءاللہ. تو بھائی, یک طرفہ محبت کیسے پیدا ہو؟ اور حضرت والا کی برکت سے ابھی ابھی احقر کی سمجھ میں یہ بات بھی آئی کہ حدیث پاک میں من لم یرحم صغیرنا کو مقدم فرمایا گیا. اس کے بعد ارشاد فرمایا ویعرف حق کبیرنا فلیس مننا, جس نے چھوٹوں پر رحم نہ کیا اور بڑوں کا حق نہ پہچانا ہم سے اس کا تعلق نہیں. کس قدر سخت وعید ہے. حدیث مذکور میں اس تقدم سے معلوم ہوتا ہے کہ بڑوں کو چھوٹوں پر شفقت و رحمت میں شفقت کرنا چاہیے. حضرت اقدس ہردوئی دامت رحمت اللہ علیہ کے یہاں بعض دینی اداروں میں سب سے پہلے اچانک طلباء کی قیامگاہ کا معائنہ فرمایا, حضرت نے معائنہ فرمایا اور ان کے بستر اور دسترخوان کی صفائی کا معائنہ فرمایا, اور جہاں کاغذ کے ٹکڑے پڑے تھے فرمایا کہ یہ اعلی علم ہے, اس کو اٹھا کر کہیں رکھ دیں, ہرگز کاغذات کے ٹکڑے ادھر ادھر نہ پڑے ہوں. اسی طرح فرمایا کہ آج صفائی کا اہتمام نہیں رہا, ہم سے دوسری قوموں نے صفائی کا سبق لے لیا اور ہم نے گندگی کو اپنا شعار بنا لیا. اور فرمایا کہ ایک بار اچانک کوئی صاحب آئے اور ہم نے ان کو اپنے بچوں کا دارالاقامہ دکھایا, سب کے بستر قرینے سے لگے ہوئے تھے اور کہیں کوئی کاغذ کا ٹکڑا بھی نہ تھا. نہایت اہتمام سے صفائی ستھرائی کا نظم دیکھ کر کہنے لگے کہ آج یہاں کوئی صاحب معائنے کے لیے آنے والے ہیں. انہیں بتایا گیا کہ یہاں ہمیشہ ہی ایسی صفائی کا اہتمام رہتا ہے. عام ذہن اسی طرح کا بن گیا ہے کہ جب کوئی بڑا معائنے کے لیے آئے تو خوب صفائی ہوگی, ورنہ پھر کوئی اہتمام صفائی کا نہیں رہتا. اس کا بڑا خیال چاہیے. طالب علم دین اور اہل علم اور علماء کے وقار کو ان بے اصولیوں سے بہت نقصان پہنچا ہے. انتظام اور سلیقے سے رہنا انگریزی دان طبقے نے اپنے لیے خاص سمجھا ہوا ہے, اور مولوی اور دیندار طبقے کے لیے بدنظمی, بے اصولی اور گندگی کو لازم سمجھ رکھا ہے. ہمارے لیے یہ تازیانہ عبرت ہے. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نظر میں دنیا کی حقیقت. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تغبطن فاجرا بنعمت فانک لا تدری ما هو لاق بعد موتی ان له عند الله قاتلا لا يموت يعني النار. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کسی فاجر یعنی کافر یا فاسق کی نعمت دنیاوی پر رشک نہ کرنا. کسی فاجر یعنی کافر یا فاسق کی نعمت دنیاوی پر رشک نہ کرنا, اس لیے کہ تو نہیں جانتا کہ مرنے کے بعد اس سے کیا سلوک ہونے والا ہے. فاجر کے لیے اللہ کے یہاں ایک قاتل ہے جو مرتا نہیں, یعنی دوزخ کی آگ. تشریح میں ہمارے حضرت رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ بیماری آج عام طور پر ہمارے اندر آ چکی ہے کہ مالدار شرابی زانی فاسق کے بنگلوں اور کاروں اور ظاہری ٹھاٹ پر بعض غریب مسلمان لالچ کی نگاہ ڈالتا ہے, حالانکہ نیک بندوں کی عبادت پر لالچ کرنی چاہیے تھی, نہ کہ ان دنیا داروں پر جن کے دلوں میں ہزاروں فکر و پریشانی بھری ہے اور اطمینان قلبی صرف اللہ والوں کو عطا ہوتا ہے. حضرت مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں از برون چون گور کافر پر حلل وندرون قہر خدائے عزوجل. ترجمہ: باہر سے یہ امیر لوگ کافر کی قبر کی طرح پر بہار ہیں اور اندر کافر کی قبر میں جس طرح عذاب ہو رہا ہے اسی طرح نافرمان دنیا دار کے دل میں فکر و پریشانی اور بے سکونی کا عذاب ہو رہا ہے. اسی لیے ہمارے حضرت نے سکھلایا, حدیث پاک میں بھی ہے, کہ دنیا کے معاملے میں اپنے سے نیچے نظر رکھیں, کہ ہم سے کمتر درجے کے جو لوگ ہیں ان کو دیکھیں تاکہ دل میں شکر پیدا ہو کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتنی نعمتوں سے نوازا ہے, اور یہ بھی شکر پیدا ہو کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتنی تنگیوں سے حفاظت فرمائی ہے, اور دین کے معاملے میں ہمیشہ اپنے سے اوپر دیکھے تاکہ دین کا ذوق و شوق, عبادت کا ذوق و شوق پیدا ہو, تقویٰ کا ذوق و شوق پیدا ہو. پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیاری سنتوں میں لباس کی سنتیں. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو سفید رنگ کا کپڑا پسند تھا. قمیص, کرتا یا صدری وغیرہ پہنے تو پہلے دایاں ہاتھ آستین میں ڈالیں پھر بایاں ہاتھ. اسی طرح پاجامہ اور شلوار کے لیے پہلے دایاں پاؤں پھر بایاں پاؤں. پاجامہ, شلوار یا لنگی ٹخنے سے اوپر رکھیں, ٹخنے سے نیچے لٹکانے سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, تہبند ٹخنے سے نیچے لٹکانے والے پر اللہ تعالیٰ نظر رحمت نہیں فرمائے گا. نیا کپڑا پہن کر یہ دعا پڑھیں, الحمدللہ الذی کسانی ھذا الثوب ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوۃ. ترجمہ: سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے یہ کپڑا مجھے پہنایا اور نصیب کیا بغیر میری کوشش اور قوت کے. امامے کے نیچے ٹوپی رکھنا سنت ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کرتا بہت پسند تھا. سیاہ صافہ باندھنا مسنون ہے, شملہ چھوڑنا بھی مسنون ہے, ٹوپی پہننا بھی سنت ہے. نشرتی فی ذکر النبی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس شمائل و اخلاق و عادات میں, اور ابراہیم بن اسماعیل مدنی نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ مجھ کو ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیچھے سواری پر بٹھلا لیا, میں نے مہر نبوت کو اپنے منہ میں لے لیا سو اس میں سے مشک کی لپٹ آ رہی تھی. اور مروی ہے کہ آپ جب بیت الخلاء میں جاتے تھے تو زمین پھٹ جاتی اور آپ کے بول و براز کو نگل جاتی اور اس جگہ نہایت پاکیزہ خوشبو آتی. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے اسی طرح روایت کیا ہے, اور اسی لیے علماء آپ کے بول و براز کے طاہر یعنی پاک ہونے کے قائل ہوئے ہیں. ابو بکر بن صادق مالکی اور ابو نصر نے اس کو نقل کیا ہے, اور مالک بن سنان یوم احد میں آپ کا خون زخم کا چوس کر پی گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اس کو کبھی دوزخ کی آگ نہ لگے گی. اور عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کا خون جو پچھنے لگانے سے نکلا تھا پی لیا تھا. اور برکہ رضی اللہ عنہا اور آپ کی خادمہ ام ایمن رضی اللہ عنہا نے آپ کا بول پی لیا تھا سو ان کو ایسا معلوم ہوا جیسا شیری نفیس پانی ہوتا ہے, اور آپ قدرتی مختون آول نال کٹے ہوئے سرما لگے ہوئے پیدا ہوئے تھے. حضرت آمنہ آپ کی والدہ کہتی ہیں کہ میں نے آپ کو پاک و صاف جنا کہ کوئی آلودگی آپ کو لگی ہوئی نہ تھی, اور آپ باوجود یہ کہ ایسا سوتے تھے کہ خراٹے بھی لینے لگتے تھے مگر بغیر وضو کیے ہوئے نماز پڑھ لیتے تھے, یعنی سونے سے آپ کا وضو نہیں ٹوٹتا تھا. روایت کیا اس کو اکرمہ نے, اور وجہ اس کی یہ تھی کہ آپ سونے میں حدث سے محفوظ تھے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. اللهم كل خير لكل مسلم ومسلمة, رب اغفر لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات, سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصلى الله على النبي الكريم برحمتك يا أرحم الراحمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.